اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب تکریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و مقدر سامعین کرام، وفیقان ملت، تمام تعریف اور تمام پر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سیرت پاک کے درس سے ہم لطف اندوز ہو رہے تھے، اور آپ کی سیرت پاک کے روشن نقوش سے ہم اپنی زندگی کو روشن کر رہے تھے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم بالترتیب ہجرت کے آٹھویں سال کے درس میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور اس کو سننا قبول فرمائے، اور اس مجمع کو مولا کریم ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرت گرامی، سن آٹھ ہجری کے حوالے سے تین مشہور باتیں تھیں. ایک تو غزوہ موتا، جس کو غزوہ موتا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سال حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کے سرایا بھی ہے، اور آخری اس کے اندر فتح مکہ ہے. غزوہ موتا پر تو الحمدللہ تفصیلی کلام گزشتہ تقریباً آٹھ سے نو درسوں کے اندر گزر چکا، کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام کا یہ عظیم مارکا جو رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی یہ جنگ، ملک شام کے موتا کے مقام پر لڑی گئی، جس میں تین لاکھ سے زیادہ کا لشکر رومی لے کر مسلمانوں کے سامنے نبرد آزما ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غیور صحابہ نے اپنے سروں کی قربانی دے کر اسلام کی لاج بچائی، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جانے سے پہلے ہی اپنے خطبے میں سارے جنگ کے معاشرے کو بیان کر دیا تھا، اور یہی فرمایا تھا کہ میری نیابت میرا سچا غلام زید بن حارثہ کرے گا، اور وہ شہید ہو جائیں تو میرے بھائی حضرت جعفر کریں گے، اور وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کریں گے، اور وہ شہید ہو جائیں تو سیف بن سیف اللہ حضرت خالد بن ولید جنگ کے جھنڈے کو سنبھالیں گے، اور اس پر گویا کہ نبرد آزما ہو جائیں گے. اور بالترتیب اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عین اسی مطابق حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت جعفر طیار، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. بالترتیب انہوں نے مسلمانوں کی اس لشکر کی کمی کو سنبھالا، اور اس کے بعد جب سیدنا خالد بن ولید جب آئے تو مسلمانوں کے جذبے سرد ہو چکے تھے، اور بعض صحابہ کے دلوں میں رومیوں کا ڈر بیٹھ گیا تھا، اور وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے کہ جب ہمارے ایسے عظیم شخصیات اس جنگ کے اندر شہید ہو گئی ہے اور ہمیں رومیوں کا ایک بہتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے کہ اتنی تعداد کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا. لیکن جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سپر سالار مقرر ہوئے اور آپ کو اس کا امیر مقرر کیا گیا تو آپ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت جو آپ نے مسلمانوں کے خلاف بدر میں دکھائی تھی, احد میں دکھائی تھی, اب اسلام لانے کے بعد جو آپ اپنی خدمات مومنین کے لیے پیش کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ مقدمۃ الجیش جو سب سے آگے کا لشکر تھا اس کو پیچھے کیا, میمنہ کو اندر داخل کر کے نئے لوگوں کو دائیں جانب لے کر آئے, میسرا کے لوگوں کو ہٹا کر نئے لوگوں کو آگے لائے اور مقدمۃ الجیش والوں کو سب سے پیچھے لے گئے اور پیچھے والوں کو آگے لائے, جس سے رومی ڈر گئے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید مدینے سے یہ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں ہمیں جو کل لڑ رہے تھے پرسوں لڑ رہے تھے وہ تو نظر نہیں آ رہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب مسلمانوں کو مزید رسد اور مزید لشکر پہنچ گیا ہے اور یہ خیال ان کے دلوں پر ایسا روب بن کر ٹوٹا ہے کہ جس کے بعد رومیوں کے قدم اکھڑنے لگے. اور سیدنا خالد بن ولید نے جب اپنے اس سیاسی حکمت عملی سے اس باب کو آزمایا اور وہ فیصلہ بالکل صحیح نکلا تو آپ نے رومیوں پر حملہ شروع کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ 9 سے لے کر 19, بعض علماء نے 19 لکھا, بعد میں 12 لکھا, بعد میں 9 لکھا, کہ یہ 9, 12, 19 تلواریں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ تک ہوگی جو آپ نے اتنی گویا استقامت کے ساتھ رومیوں پر حملہ کیا اور حال یہ ہوا کہ رومی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور تقریباً 12 سے زیادہ جو تاریخ کی کتابوں میں عظیم صحابہ کے نام آتے ہیں انہوں نے جامع شہادت کو گویا کہ نوش فرمایا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. جنگ جیسی ختم ہوئی تو صحابہ کو یہ فکر تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں بےقرار ہوں گے, جناب یہ تمام باتیں پہنچا دی جائیں اور بتا دی جائیں. تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو یالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہم, یہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے حضرت ابو یالا کو اسی وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مژدہ سنانے کے لیے بھیجا. حضرت ابو یالا برف رفتاری کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے. اب مدینہ پہنچے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا. اب علم ایک سمندر ہے کہ میں کس طرح اس کا اظہار کروں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابو یالا جنگ کی بات بتانا چاہتا ہے؟ کہا حضور ہاں. کیا تو اس میں راضی ہوگا کہ جو تو کہنے آیا ہے وہ بعد میں کہہ دوں؟ یہ ابن کثیر لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو اس میں اور خوبی ہوگی. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا پورا واقعہ بیان کیا اور صحیح بخاری کے جس طرح کہ میں نے پہلے حوالہ دیا کتاب المغازی بخاری شریف کے نمبر 2 کے اندر, جس میں سیدنا امام بخاری نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ نعازید وجعفر وابن رواحہ قبل ان یأتیہم خبرہ, کہ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد جو تاریخ کا اور سچی تاریخ اور سیرت کا سب سے بڑا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے متقدمین کے اندر, طبقات ابن سعد علامہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ کا, کہ فرمایا کہ جب وہاں پر جنگ ہو رہی تھی صحابہ یہاں پر تشویش میں تھے, جو بوڑھے صحابی یا جو رہ گئے تھے جنہیں سرکار نے روانہ نہیں کیا ان کو سرکار نے مسجد میں جمع کیا. امام بخاری اس کا حوالہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب المغازی میں رہتے ہیں کہ نعازیدن وجعفرن وابن رواحہ, جیسے جیسے وہاں پر صحابی شہید ہوتے سرکار یہاں پر بتاتے چلے جاتے ہیں. فرما اب زید شہید ہو گئے, اب جعفر شہید ہو گئے, اب ابن رواحہ شہید ہو گئے, اب جھنڈا سیف من سیف اللہ خالد بن ولید نے اٹھایا ہے. اور فرما مسلمانوں مبارک ہو, اللہ نے مسلمانوں کو پتا عطا فرمایا. بخاری کے الفاظ ہے قبل ان یأتیہم خبرہ, اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لے کر آتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا سارا معاملہ بیان کرنا. اور یہاں پر ابن کثیر جو فریق مخالف کے مسلم پیشوا ہے اور فریق مخالف کے سیرت اور تاریخ میں مسلم مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں اور اعتقاد میں بھی ان کو قبول کیا جاتا ہے, فریق مخالف ابن تیمیہ کے بعد ان کو اپنا مقتدا سمجھتا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو یالا سرکار کے دربار میں پہنچے سرکار نے فرمایا, ابو یالا کیا تو خوش ہے کہ اس واقعے کو میں بیان کر دوں؟ کہ حضور آپ بیان فرمائیں. سرکار نے جب بیان فرمایا تو حضرت ابو یالا کہتے ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ والذی بعث بالحق, کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا ہے, حضور ما ترکت من حدیث حرفا واحدا لکما ذکرتا, حضور آپ نے تو واقعے میں سے اور اس معاملے میں سے ایک حرف کو ایک واقعے کو، ایک لہجے کو، ایک لمحے کو چھوڑنا تو درکنار. حضور ما ترکتا حرفا واحدا، آپ نے تو بیان میں ایک حرف کو بھی نہیں چھوڑا ہے. آپ نے جو فرمایا ہے اتنی معلومات تو میری نہیں تھی، آپ نے اس سے زیادہ تفصیل بیان کرنا. تو یہ وہ نگاہ نبوت ہے، یہ وہ مشاہدہ نبوت ہے جو اللہ رب العزت حضرات انبیاء کو عطا فرماتا ہے. تو یقیناً حضرت ابو یعلیٰ نے جو بات کی ہے یہ اسلامی نظریہ ہے، اور یہ کہنا کہ نبی کے دیوار کے پیچھے کی خبر میں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں. اسلامی عقیدہ یہ ہے جو حضرت ابو یعلیٰ کہتے ہیں کہ حضور ما ترکتا حرفا واحدا، آپ نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، اور گویا کہ اس کی تفصیل بیان کر دی. تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے عقیدے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. حضرت گرامی، اس تفصیل کو آپ کے ذہنوں میں اجاگر کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی. مدینہ طیبہ سے 10 رات اگر سفر کیا جائے تو ایک وادی آتی ہے، وادی ذات القرآن، جس طرح مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ذات القرآن. یہاں پر ایک قبیلہ واد گویا کہ مشہور تھا جس کو بلی کہا جاتا تھا، جس طرح کہ اردو میں بلی لکھا جاتا ہے تو اس کو تجدید کے ساتھ ہم پڑھیں گے. تو بلی قبیلہ وہاں پر آباد تھا، اور ان قریب ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں پر گویا کہ حملہ آور ہوں گے، اور انہوں نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا. اور اس جنگ کا ایک نام ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے، سلاسل زنجیر کو کہتے ہیں، سلسلہ سلاسل زنجیر کو کہا جاتا ہے. ذات السلاسل اس لیے کہ اس مشرکین نے یہ عہد کیا ایک دوسرے سے کہ ہم ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ کر رکھیں تاکہ کوئی میدان سے باہر نہ جائے، اور مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. تو اس کا نام سرایا عمر بن عاص بھی ہے اور سرایا ذات السلاسل بھی ہے، کہ جناب اس پر کفار نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں ماہر ہیں اور بڑے فتین شخصیت خالد بن ولید کے بعد حضرت عمر بن عاص، اور یہ سب ساتھ مسلمان ہوئے ہیں جو واقعہ آپ نے سماع فرمایا، ابو جہل، خطبہ علی باب، اور یہ تمام بدبختوں کے مرنے کے بعد کفار کو اگر کسی پر سہارا تھا کہ وہ قریش کے کھوئے ہوئے اور کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ اجاگر کریں گے، وہ چند شخصیات تھے. ایک حضرت عثمان، حضرت عثمان غنی نہیں، دوسرے حضرت عثمان بن عاص جن کو ذکر کیا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص. یہ تین شخصیات تھیں کہ جن کو اپنے سابقہ اسلاف کا پرتو مانا جاتا تھا، لیکن جب یہ تینوں شخصیات سرکار کے دست حق پر مراد پر پہنچ گئے تو اب کفار کے تمام تازیے ٹھنڈے پڑ گئے. اب انہوں نے یہ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا کہ ہم کبھی مسلمانوں پر حملہ کر سکیں گے، اور وہ سمجھ گئے، ابو سفیان نے ٹھنڈی سانس بھر لی کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، اب اس دن کا انتظار کرو جس دن محمد رسول اللہ شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں، مکے میں تشریف لائے. اب یہ بھول جاؤ کہ اب اہل مکہ جا کر مدینے والوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، تاکہ ہمارے سارے سپوت، ہمارے سارے اسلاف کے مظہر ان کے قدموں میں جا کر ڈھیر ہو گئے. تو اب انتظار کرو اس دن کا کہ جس دن جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے نام کا اور ان کے لشکر کا غلغلہ ہوگا، اور ہمیں گھروں کو خود بند کرنا پڑا ہو بند کرنا پڑے گا، اور ہمیں مکہ کی دیواروں کو اور دروازوں کو کھول دینا پڑے گا تاکہ وہ آئیں اور جس طرح چاہیں شہر مکہ پر تصرف کریں. تو حضرت عمر بن عاص، جن پر قریش کو مکمل بھروسہ تھا، جب یہ مسلمان ہوئے تو یقیناً جنگ کی ترکیب کے اندر بہادری کے اندر انتظام تھا، اس مارکے کی ذات السلاسل کی سرکار نے حضرت عمر بن عاص کو طرف کمایا، حضرت عمر بن عاص کو تشریف لائے. جب حضرت عمر بن عاص تشریف لائے، سرکار نے اسلام نے فرمایا تمہارے پاس اسلحہ کتنا ہے؟ گنوایا کہ حضور میرے پاس یہ 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 موجود ہے. سرکار نے فرمایا سارا اسلحہ لے کر پہنچ جاؤ. حضرت عمر بن عاص اپنے چند شاگردوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اسلحہ لے کر پہنچے. سرکار نے انہیں اس سرایا کا امیر بنایا کہ آپ نے اس جنگ کی گویا کمانڈ کو سنبھالنا ہے، آپ اس جنگ کے امیر ہیں. اور 300 کے قریب مجاہدین کا جتھا اور لشکر سرکار نے اسلام سلام کے حوالے کیا، اور ایک سفید جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور جماعت ثانی سن 8 ہجری کو سرکار نے اسلام سلام نے ان کو جنگ کے لیے روانہ کیا. مجاہدین دن کے وقت آرام کرتے اور رات کے وقت سفر کرتے تاکہ کفار کو، مشرکین کو اس بات کا علم نہ ہو جائے. لیکن جب صحابہ کرام وہاں پر پہنچے اور انہوں نے مشرکین کے لشکر کو بہت زیادہ دیکھا، تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت رفاعہ بن مقیس کو ایک خط لکھ کر بھیجا سرکار کی بارگاہ میں کہ حضور، یہ لشکر کفار کے مقابلے میں گویا کہ بہت معمولی ہے، آپ مزید رسد ہمارے لیے بھیجیے، سامان بھیجیے، خوراک کا سامان بھیجیے، اور ساتھ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لشکر بھی بھیجیے. سرکار نے حضرت رفاعہ بن مقیس کے ساتھ 2 صحابہ کو اور روانہ کیا. اب یہ صحابہ اور اس 200 صحابہ کے امیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے. پہلا جو 300 کا رسم گیا اس کے امیر حضرت عمر بن عاص تھے. اب جو 200 کا لشکر جا رہا ہے اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور حیرانگی کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماں تحت حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہے, فاروق اعظم بھی. خدا نے ان کو ماں تحت کیا, حضرت عمر بن عاص کو اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک امیر بنایا اور وہ ایک نشر کو روانہ کیا. اور یہ واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے کہ جب سرکار نے روانہ کیا تو ارشاد فرمایا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوش بخت صحابی ہیں کہ جنہیں سرکار نے زندگی میں جنت کا مژدہ سنایا ہے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے, یہ مہاجرین میں سے, اور ان کی بے شمار خدمات ہیں. اور ان کے بارے میں اکثر آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ ان کے آگے کے دو دانت نہیں تھے, کیونکہ عہد میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کہ وہ سراخیں جب سرکار کے جسم میں پیوست ہو گئی تو سرکار نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے گویا کہ ساتھ سے اس کو نکالو, تو آپ ڈر گئے اور کہا کہ اگر میں یہ عمل کروں تو میری کسی ذات سے اور کسی لہجے سے کسی عمل سے سرکار کو تکلیف نہ پہنچے. تو تاریخ میں آپ کی محبت کی داستان درج ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں کا زور سلاخ پر دیا اور ہونٹوں کا زور سرکار کے نقصان پر دیا, اور ہونٹوں کو اتنا کھلا کر رکھا کہ کوئی سختی سرکار کو نقصان کرنا جائے, اور اس سلاخ کو جب کھینچا تو آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. مورخین لکھتے ہیں جب کسی کے دو دانت آگے کے ٹوٹ جائیں تو انسان کا چہرہ بھدا ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ دو دانت ٹوٹے اور خون بہنے لگا تو سرکار نے اپنے دائیں ہاتھ کو ان کے چہرے پر پھیر دیا. فرما خدا نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ اگر 100 بندوں میں بھی کھڑے ہو جاتے تو آپ سے زیادہ کوئی حسین بدل نہیں. یہ وہ ہیں جو حضرت خالد بن ولید تھے, اوپر ملک شام کی جنگ کے اندر بھی تھے, اور شام اور بیت المقدس کی فتح کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, یہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں, اور اتنے مدبر تھے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں نے ووٹ ڈالا ہے کہ جناب خلیفہ کس کو مقرر کریں, تو جہاں پر ووٹ حضرت علی کی گویا کہ رائے میں ڈالے گئے, کیونکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ خدا انبیاء کو بھیجتا ہے, یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے, ذمہ پر نہیں, اس کے ذمہ کرم پر ہے, بھیجے گا تو اس کا فضل ہے, نہ بھیجے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اس پر کوئی چیز واجب نہیں, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, جو وہ دیتا ہے اس کا فضل ہے. اگر وہ نہ دے, اگر وہ نبیوں کو بھی نہ بھیجتا اور ایسے انسان گویا کہ پلتے رہتے اور اعوذ باللہ جہنم کی طرف چلے جاتے, تو تب بھی کوئی نہ اس سے کوئی شکایت کر سکتا, اور سب جنت میں چلے جاتے تب بھی نہ کوئی اس سے کچھ کر سکتا, وہ جو کرتا ہے اپنے فضل سے کرتا ہے. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کریم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے, یہ اس کے ذمہ فضل پر ہے کہ وہ جو عطا فرمائے اس کے ذمہ وجود پر نہیں, اس کے ذمہ فضل پر ہے. اب حضرت گرامی, اسی طرح نبیوں کو بھیجنا بھی اس کے ذمہ فضل پر ہے. نبی الیکشن یا سلیکشن سے نہیں ہوتا کہ جناب چند لوگ ووٹ ڈالے اور نبی کوئی کابینہ یا جناب کوئی قومی اسمبلی منتخب کر دے کہ ہمارا نبی, ایسا نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت آدم تک یہ وہمی سلسلہ ہے, قسمی نہیں, یہ اللہ کی بہت عطا ہے, اللہ جسے چاہے مختص فرما دے. لیکن خلافت کا مسئلہ ہمارے اور تشیعوں کے درمیان, اہل تشیع کے درمیان یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سرا نبی جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم, وہ ذمہ کرم نہیں کرتے, وہ وجوب کرتے, اللہ پر نبی بھیجنا واجب ہے. شاہ عبدالعزیز مودی سے دہلی نے فرمایا اللہ پر جو چیز واجب ہو تو یہ مجبوری والی بات, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, اس لیے کہ وجوب کے انکار پر بعض پرس ہوتی ہے کہ واجب پر عمل نہ کیا جائے تو بعض پرس ہے, لیکن رب کریم سے کوئی بعض پرس نہیں, رب کریم سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. تو وہ کہتے ہیں جس طرح انبیاء کو بھیجنا رب کی ایک ذمہ کرم پر ہے بالفاظ دیگر, اس طرح خلیفہ منتخب کرنا بھی رب کریم کے ذمہ کرم پر ہے, اور حضرت علی منصوص ہیں. یعنی جس طرح اللہ نبی کو بھیجتا ہے تو اس کے لیے معجزہ ظاہر کرتا ہے, قرآن میں آیت آ جاتی, اس طرح گویا کہ صحابہ اکرام یا حضرت مولانی کے لیے, اور یہ دعویٰ ان کے لیے خود درد سر بن جاتا ہے کہ جناب آپ خود بتائیے کہ حضرت علی کی خلافت کے لیے نام کے ساتھ کون سی آیت ہے. اگر ان کو منسوخ مل اللہ مانا جائے, حضرت علی کو خلیفہ ماننا اپنی جگہ پر, لیکن ان کو منسوخ مل اللہ مانا جائے, ان کی خلافت کے انکار کو کفر کہا جائے, یہ کون سی گویا کہ درجے کے اندر موجود ہے کہ جبکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی خلافتوں کو قبول کر رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں. تو یہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کو مبعوث کرنا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے, اور بعد میں جو خلفاء اور نائبین امت کے جو امیر ہیں ان کو عوام اپنی رائے منتخب کرے گی. اگر فساق کو ووٹ دیا تو فاسق آ جائے گا, صالح کو ووٹ دیا تو صالح آ جائے گا اور نیک بندہ آ جائے گا, اور یہ تمام چیزیں گویا کہ پوچھی جائیں گی. سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ جس نے کسی باطل شخص کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے وہ جتنا گناہ کرے گا سب اس کے ذمہ آئے گا اور قیامت کے دن تجھے چھوڑا نہیں جائے گا, تجھے اٹھایا جائے گا. یہ نہیں کہ تو یہاں مسلح پر نماز پڑھتا رہے اور وہ جس کو بھی دے دے اور کہے کہ جناب آزادی ہو گئی ہے. فرمایا وہ جو کچھ کرتا پھرے تیری نمائندگی پر تو تجھے پوچھا جائے گا. تو لہٰذا یا تو ووٹ دو ہی نہیں, جب اہل کوئی نظر نہیں آتا تو ڈالو ہی نہیں, اور جب اہل نظر آتا ہے تو اسی کو ڈالو. یہ نہ کہ فاسق کو جا کر اپنا نمائندہ منتخب کرو, اس لیے کہ یہ ایک نظام ہے اور اسبابی طریقے کو چلانے کا طریقہ ہے. اور رب کریم کا یہ حکم ہے مومنوں کو بھی کہ ہمیں وہ شخص پسند ہی نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ سرکار نے جنگ موتا کے لیے جو صحابہ کو بھیجا, بدر کے لیے بھیجا, سب کو یہ وصیت فرمائی کہ تم بوڑھوں کو نہیں مارو گے, عورتوں کو قتل نہیں کرو گے, بچوں کو نہیں مارو گے, باغات کو خراب نہیں کرو گے, کائنات کے حسن کو خراب نہیں کرو گے. اس لیے کہ خدا کو وہ شخص بہت برا لگتا ہے کہ جناب جو کائنات کے حسن کو خراب کرتا ہے اور زمین میں فساد وبا کرتا ہے. یہ سرکار صحابہ کو وصیت کر رہے ہیں تو یہ جائے کہ ہمارا کوئی نمائندہ بن جائے اور گویا کہ ہمارے شہروں کے اندر فساد قتل غارت اور دہشت گردی کرتا پھرے, تو اس میں ہر وہ شخص اس سلسلے میں جڑ جاتا ہے کہ جس نے اسے لائن لگا کر ووٹ دیا ہے یا دھاندلی کے تحت ووٹ دیا ہے. خیر اللہ رب العزت ہمیں اصلاح اور منصفانہ مزاج عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو سرکار نے اس تعمیر بنا کر بھیجا ہے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ان کا نائب بنایا ہے, ان کی شان یہ کہ شرم بشرا میں سے اور بڑے حسین و جمیل صحابی ہیں اس حوالے سے جو میں نے عرض کیا. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر حضرت مولا علی کے لیے بلکہ حضرت عمر کے شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا جب سلسلہ آیا اس وقت بھی جب ووٹنگ کی گئی تو جہاں پر ووٹ کے لیے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا گیا تو سامنے نمائندے حضرت عبد الرحمان بن عوف بھی تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح, ان کے حق میں بھی ووٹ ڈالے گئے. لیکن اکثریت جو ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کی طرف تھی اور بعد میں مولا علی کی طرف تھی, تو یہ سارے کے سارے حضرت مولا علی کے سامنے بردار ہو گئے. ٹھیک ہے جناب, آپ کی اکثریت ہے تو آپ جو ہے کہ امت کی باغڈور کو سنبھالیے اور خلافت کا سلسلہ آپ سے جاری ہوگا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سرکار نے بعد میں حضرت عمر بن عاص کے بولنے پر اور درخواست پر 200 صحابہ کو روانہ کیا. کہتے ہیں جب پہنچے تو نماز کہیں جگہ پر وقت ہوا, جب نماز کی اقامت کہی گئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے ہو گئے. تو سرکار نے روانہ کرتے وقت انہیں یہ وصیت کی تھی کہ ان تکون جمیعا ولا تختلفا, فرمایا کہ کوئی بھی لہجہ ایسا ہے کہ شیطان تم نے کوئی وسوسہ پیدا کرے تو ابو عبیدہ تو سن لے یہ بات کہ تم نے اختلاف نہیں کرنا, اپنے آپ کو قربان کر دینا لیکن اختلاف نہیں کرنا. اب جب نماز کے وقت ہوا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھے تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں اس لشکر کا امیر ہوں اور امامت کی شرائط میں یہ کہ جناب جو امیر ہوتا ہے وہ امامت کراتا ہے, تو آپ امامت کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے 300 بندوں کی امامت کرائیے, ہم 200 بندوں کی کروا لیتے ہیں. اور میں نہیں, جب یہ تو میری درخواست پر سب لوگ آئے لہٰذا آپ کو میرے ماتحت رہنا پڑے گا, میری اتباع کرنی پڑے گی اور مجھے امیر تسلیم کرنا پڑے گا. تو آپ کو سرکار کی وصیت یاد تھی کہ اگر کوئی ایسا وسوسہ آ بھی جائے تو تم نے اختلاف نہیں کرنا ہے. آپ نے فرمایا سرکار کے دربار میں فیصلہ ہوگا, لہٰذا میں آپ کو امیر تسلیم کرتا ہوں, آپ مسلح پر آ کے نماز پڑھا. کیونکہ اب مین مقصد جو ہے وہ مسلح پر کھڑے ہو کر امارت کا اظہار نہیں بلکہ اسلام کی فتح کا ہے. میں ٹھیک ہے آپ مسلح پر آئیے, آپ نماز پڑھائیے. اب گویا کہ حضرت عمر بن عاص نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد کفار کے لشکر کی طرف جب آپ بڑھے تو مشرکین نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تو کوشش کی, لیکن حضرت عمر بن عاص کی سیاسی پالیسی کی بنا پر وہ گویا کہ آگے نہ بڑھ سکے اور انہوں نے میدان چھوڑنے پر وہ مجبور ہوئے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ 3 دن مقابلے کے بعد چوتھے دن جب میدان صاف ہو گیا اور کوئی نظر نہیں آیا تو رات کے وقت آپ وہاں پر رک گئے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ سخت قسم کی سردی تھی کہ جس میں جان بچانا بہت مشکل تھا, تو صحابہ کرام علی مردوان سوکھی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے تاکہ ایسا ہو جائے کہ ہم کوئی تپش حاصل کر سکیں. لیکن حضرت عمر بن عاص نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص آگ نہیں جلائے گا. انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ حضور آپ ان کو سمجھائیں کہ اگر آگ نہیں جلائیں گے تو ہم بچیں گے کیسے. سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ نہیں, آگ نہیں جلائی جائے گی. سیدنا عمر کو جلا لگا کہ یہ بات کیوں نہیں سنتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبعثوا علینا الا بعلمه بحرب فسکت عنہ, فرمایا کہ ان میں کوئی نہ کوئی تو جوہر تھا جس کی بنا پر سرکار نے ان کو ہمارا امیر بنایا. عمر غصانہ تو ان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت اور قابلیت تو تھی جس کی بنا پر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم پر امیر بنایا ہے. فسکت عنہ, اس بات کو سننے کے بعد سارا مجمع خاموش ہو گیا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح کا یہ منجدہ لے کر صحابہ کرام علی مردوان گویا کہ وہاں پر پہنچے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجاہدین نے کہا کہ حضور حضرت عمر بن عاص نے یہ معاملہ کیا. تو سرکار نے حضرت عمر بن عاص کو طلب کیا تو فرمایا کہ تم نے آگ جلانے کی اجازت کیوں نہیں دی. تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ تھی تو مجھے سابقہ جنگوں کا تجربہ رہا ہے. رات کے دور ہم آگ گراتے تو ہمارا لشکر ہماری قلت تعداد لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا اور مشرقین کا اگر کوئی مخبر ہماری تعداد کو دیکھ لیتا کہ ہم کتنے کم ہیں اور اس طرح ڈھایا ہوا ہے تو یہ مشرقین کے جتنے قبیلے ہیں یہ رات کے وقت جمع ہو کر ہم پر حملہ کر دیتے اور حضور ہمارا جان بچانا مشکل ہو جاتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا اور ان کی تحسین کی. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب حضرت عمر میرے تابع ہیں اور حضرت ابو بکر میرے تابع ہیں تو کیوں نہ سرکار سے پوچھوں کہ سرکار کو سب سے محبوب کون لگتا ہے. آج فضیلت میں نقطہ حل ہی کر دیا جائے کہ سرکار نے مجھے حضرت ابو بکر کا امیر بنا دیا اور حضرت عمر کا امیر بنا دیا. اس سے بخاری صحیح مسلم کے اندر کی روایت موجود ہے تو کہتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایو الناس احب الیک, حضور کون سا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص ہے کہ جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, بابا زبرن کہہ دے رضی اللہ عرض کی کہ حضور میں مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ازواج مطہرات میں سے نہیں پوچھنا چاہتا, ان کی خواہش ہے کہ سرکار میرا نام لیں. کہ حضور میں مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں ایوہ الناس احب الیک, کون ہے جو آپ کے نزدیک محبوب ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور ابو بکر کے بعد بھی تو کوئی محبوب ہوگا آپ کو؟ سرکار فرما عمر. تو کہنے لگے حضور کوئی اور محبوب ہوگا؟ سرکار فرما عمر. کہ حضور کوئی اور محبوب ہوگا؟ سرکار نے فرما عمر. تو کہتے میں خاموش ہو گیا اور فرمایا کہ ہاں کوئی اور وہ حکمت تھی جس کی بنا پر مجھے امیر بنا دیا گیا ہے, لیکن افضل یہی بزرگان عظیم تھے. یہاں سے علماء نے عقیدہ نکالا ہے اور مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ افضل کے ہونے کے باوجود مبذول کو اس کا امام اس کا امیر بنایا جا سکتا. افضل کے ہونے کے باوجود مبذول کو اس کا گویا کہ امیر بنایا جا سکتا ہے اس لیے کہ مبذول کے اندر کوئی ایک صلاحیت ہے جس کی بنا پر وہ اعلیٰ ہے. اتنا پیارا قاعدہ ہے کہ آج دلوں سے حسد اور ریاض سب دور ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ جو افضل ہے وہ افضل ہی بنا رہے, کیونکہ جو سمجھ اور جو فکر حضرت عمر بن عاص کو تھی جنگ میں وہ حضرت عمر کے پاس نہیں تھی, وہ حضرت ابوبکر کے پاس نہیں تھی کہ جس کی بنا پر حضرت عمر بن عاص کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا امیر بنا کر بھیجا اور حضرت عمر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ان کا ماتحت رکھا. اور اس لیے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو خاموش کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ جس کی بنا پر سرکار نے ان کو ہمارا امیر بنایا ہے, تو لہٰذا جب یہ امیر ہے تو ہم ان کے سامنے خاموش رہیں گے. کس طرح یہ کہیں گے کہنے دو, لیکن سرکار ہم میں موجود ہے, جو ان کی شکایت ہوگی ان سے نہیں کریں گے, ان کا ہر حکم مانیں گے چاہے وہ صحیح ہو یا جیسا بھی ہو, ہم جا کر سرکار کی بارگاہ میں فیصلہ رکھ دیں گے. سرکار جو فیصلہ بنوائے وہ قبول کر لیا جائے گا. تو یہاں سے پتا چلا کہ مبذول اگر چھوٹا ہو بڑے کے ہوتے ہوئے اور فضیلت کے ہوتے ہوئے اگر چھوٹا ہو تو چھوٹے کو بھی گویا کہ چھوٹے میں اگر کوئی ایک خصوصیت ہے تو بظاہر اس بڑے کے اندر نظر نہیں آتی, تو اس چھوٹے کو عزت دے کر جہاں پر اس بات کی اظہار کرنا ہے تو یہ نہیں کہ اس چھوٹے کو اس کے ماتحت رکھ کر آگے بڑھا دیا جائے, بلکہ اس چھوٹے کی عزت افزائی کے لیے اس کو اس منصب کی کمک دے دی جائے اور بڑے کو چھوٹا دے دی کر دیا جائے, اس نیت کے ساتھ کہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, عزت ہے تو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اس کے دین کی. تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور دلوں سے یہ رعونت اور فرعونیت ختم ہو جائے کہ میں اقل کل ہو گیا, میں امام کل ہو گیا, اب میرے سامنے کوئی دم بھرنے کی بات نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم میں پھر مبالغہ اتنا آ جاتا ہے کہ پھر ہم نبوت والا منصب دے دیتے ہیں مذہب کے ساتھ, نبوت جاتے ہیں کہ پھر ایک بار بھی ادھر ادھر ہونا ہم سمجھتے بس تباہی اور بربادی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعتدال میں غلو غیر حق خدا کو بہت ناپسند ہے, اعتدال ہونا چاہیے. حضرت عمر بن عاص کے سامنے حضرت ابوبکر کھڑے ہو سکتے تھے, حضرت عمر کھڑے ہو سکتے تھے, بدر میں میری قربانی عمر کہاں تھا بدر کے اندر, ہم بدری صحابی کے سامنے عمر بن عاص کی کیا اوقات اور حیثیت ہے. حضرت ابو بکر کہہ سکتے تھے، دیگر اور صحابہ کہہ سکتے، حضور ہمیں آپ امیر بنائیں، لیکن نہیں، اس لیے کہ جو سمجھ اور دانائی حضرت عمر بن عاص کی تھی اور وہاں پر اسی سمجھ کی ضرورت تھی، اسی بنا پر سرکار نے آپ کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور آپ کی استقامت کے لیے آپ کو امارت عطا فرما دی اور آپ کو روانہ فرما دیا، اور اسی بنا پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی وجہ عمر ہے تو ضرور، جس کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفضول کو ہم پر افضلیت دی. تنظیم چلانے کے قواعد ہیں، یہ ایک سیاسی جماعت کو چلانے کے قواعد، یہ ایک مذہبی جماعت کو چلانے کے قواعد. جب تک یہ لچک نہ رکھی جائے تو جماعتیں ٹوٹ جاتی ہے، دل بکھر جاتا ہے. اسی لچک کی بنا پر گویا کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آج تک موجود ہے کہ جس میں قرآن اور سنت کی بالادستی اور جس شخص کا تقوی و طہارت اور مقام ہے اس کی بالادستی رکھی گئی ہے. جس طرح کہ میں اکثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انصاف کے حوالے سے بخاری شریف میں موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، دائیں طرف جو ہے حضرت ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے، سامنے دیہاتی جوان بیٹھا ہوا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. حضرت ابو بکر کسی کام سے اٹھ کر چلے گئے، وہ دیہاتی وہاں سے اٹھ کر سرکار کو دائیں طرف آ گئے، اور جب حضرت ابو بکر لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ جگہ تو پور ہو چکی ہے، تو سرکار کے سامنے بیٹھ گئے جہاں پر وہ دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جب دودھ یا کوئی چیز پیش کی جاتی تو سرکار مکمل نہیں تناول فرماتا اور اس کی تکمیل نہیں فرماتا، بلکہ اس میں حصول برکت کے لیے سرکار ایک دو لقمے یا ایک دو گھونٹ پی لیتے اور اس کو تبرک بنا کر صحابہ میں تقسیم کرواتے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گھونٹ پیا تو حضرت عمر کی جستجو ہے کہ کب سرکار منہ سے پیالہ ہٹائیں گے، اور ایک بات میں کہوں گا کہ بخاری شریف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ سے پیالہ ہٹایا تو حضرت سیدنا عمر جو بائیں طرف سے چیخ اٹھے کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہاں ہونا، ابو بکر ہاں ہونا، حضور ابو بکر یہ ہے. سرکار نے فرمایا نام رائے تو ابو بکر ہاں ہونا، ولیکن الحق کو دل یمنا، الحق کو دل یمنا، مجھے پتا ہے عمر کے ابو بکر میرے سامنے، لیکن حق دائیں والے کا، حق دائیں والے کا دائیں طرف ابو بکر تھا تو اس کا حق تھا، ابو بکر چلے گئے اب یہ دیہاتی بیٹا ہے تو جناب اس کا حق ہے، کیونکہ میرا اصول ہے کہ جو چیز شروع کی جائے گی وہ دائیں طرف سے شروع، یہ اصول جو سرکار نے مرتب فرمایا اس پر خود بھی عمل کیا اور صحابہ کو بھی کر کے گویا کہ عمل دکھا. بدر کے اندر ایک واقعہ گزرتا ہے، میں اس اختصار کے ساتھ پیش کر دوں کیونکہ یہ فتح مکہ تک کا باب مکمل ہو جائے گا، پھر آنے والے درس میں فتح مکہ کو شروع کریں گے. بدر کے لیے سرکار جا رہے تھے تو سواریاں کم تھیں، صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، تو اس میں ترتیب رکھ دی گئی کہ فلاں اتنے کلو میٹر ایک صحابی بیٹھے گا، اس کے بعد دوسرا بیٹھے گا، اس کے بعد تیسرا، ایک ایک اونٹ پر تین تین آدمی، اور جو ابو لبابہ کی اونٹنی تھی اس پر تین تھے، سرکار، مولا علی اور حضرت سیدنا ابو لبابہ، یہ تین شخصیات کی سون پر سواری کریں گے. سب سے پہلے سرکار کو عرض کی کہ حضور آپ تشریف فرما مانگے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، جو میعاد بتائی تھی، حد بتائی تھی، مسافت بتائی تھی، وہاں تک سرکار پہنچے. سرکار نے فرمایا علی ابو لبابہ اونٹنی رکھ دو. کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا بس پوری ہو گئی بات، جہاں تک کی بات ہوئی تھی. فرمایا اب کیا کریں حضور؟ فرمایا دوسرا نمبر تو ابو لبابہ کا ہے نا، اب ابو لبابہ سے کہو کہ جناب وہ اب اونٹنی پر بیٹھ جائے اور مہار جو ہے وہ علی سنبھالے گا، اور فلاں علاقے تک ابو لبابہ بیٹھیں گے، وہاں سے ابو لبابہ اور میں دونوں پیدل چلیں گے، علی اونٹنی پر بیٹھے گا اور علی کی اونٹنی کی مہار محمد رسول اللہ کا. دونوں صحابہ رونے لگے اور عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ اصول کا وہ اصول ہے. کہا حضور یہ کیسے؟ فرمایا الامر فوق الادب، ادب اپنی جگہ پر ہے تو حکم اپنی جگہ پر ہے. میں ابو لبابہ ایک غلام صحابی ہیں جن کو آزاد کرایا گیا ہے. سرکار نے فرمایا ابو لبابہ اونٹنی پر بیٹھو. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ سرکار زمین پر تشریف فرما ہے اور میں اونٹنی پر بیٹھ جاؤں، تو فرماتے میں بیٹھ تو گیا لیکن میں نے دونوں پاؤں کو موڑ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانست طور پر اونٹنی پر میں نیند لگ جائے، کچھ ہو جائے، سرکار چل رہے ہیں اور میرا پاؤں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لگ گیا. فرمایا کہ میں نے سفر تو کیا لیکن میرے لیے تکلیف دے تو اس لیے تھا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں نے گھٹنوں سے اپنے پاؤں کو موڑ لیا تھا کہ کہیں میرا یہ پاؤں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں سکتا. یہ اصول ہے جو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتب فرمایا. اسی اصول کے تحت تنظیمیں چل سکتی ہیں، اسی اصول کے تحت کوئی جماعت چل سکتی ہے، اسی اصول کے تحت ہر شے چل سکتی ہے، جب تک محاسبہ. جہاں ہم حضرت عمر کی بات کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے مجمع میں یہ کہیں کہ جناب کوئی بھی شخص ہو وہ سوال کرے. ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ لیا اور کہا عمر یہ جبا کہاں سے لے آئے؟ حضرت علی نے اس دیہاتی سے کہا چپ ہو جا، حضرت عمر کی اس آجزی کا فائدہ نہ اٹھا کہ اگر وہ تجھے سوال کرنے کے لیے کہتے ہیں تو تم کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں حضرت علی سے کہ بھائی چھوڑ دو، میرا کام ہے جواب دینا، اس کا کام ہے سوال کرنا. اب اس نے سوال کر لیا ہے تو مجھے جواب دینا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا امین ہو. یہ وہ اصول ہے جہاں پر ہم حضرت عمر کے لیے اصول بنا سکتے ہیں. تو ہمیں شاہ صاحب، امام صاحب، محدث صاحب، پیر صاحب، عالم صاحب ہونے کی حیثیت سے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا ماں کا شخص ہماری اصلاح کر دے تو ہم اس کو قبول کر لینا چاہیے، جبکہ وہ اصلاح اسلام کی بقا کے لیے ہو، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہو، اخلاص کے لیے ہو. اللہ مجھے بھی ایسا اخلاص عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. اس کے بعد آخری جو واقعہ ہے جو مختصراً پیش کر دوں چند منٹوں کے اندر آپ کی خدمت میں، تاکہ وقت بھی مکمل ہو رہا ہے اور پھر آنے والا درس جو ہے وہ فتح مکہ کا ہوگا. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. سرایا ابھی عبیدہ بن جرہ، اس کے بعد ایک جنگ اور لڑی گئی ہے جس میں مکمل طور پر سربراہی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو دی گئی تھی. یہ بحر احمر جو ہے، ریڈ سی، اس کے کنارے پر مکہ مکرمہ کی طرف جہینہ نامی ایک قبیلہ تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ ایک مضبوط شاخ ہے کفار کی اور یہاں پر کافر جمع ہو رہے ہیں، اور انقریب گویا کہ یہ جمع ہونے کے بعد قریش کے لوگ، ابو سفیان وغیرہ، ان کی مالی مدد کر رہے ہیں اور یہ چند دیہاتی بدوؤں کو جمع کر کے لشکر ترتیب دے رہے ہیں. ان کا پہلا مسئلہ ہے کہ رات کے اندھیرے مسلمانوں کے مال اور مسلمانوں کے گوداموں پر حملہ کیا جائے اور وہاں سے رسد نکالی جائے اور وہاں سے لوٹے ماری کی جائے اور ایسا معاملہ کر دیا جائے کہ ہم مدینے میں داخل ہو جائیں، گوریلا جنگ شروع ہو جائے، جو مسلمان ہمیں ڈھونڈتے رہے اور ان کے گھروں کے اندر ہم چھپ جائیں اور ایک پورا ایک درد سر مسئلہ بن جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شخص نے خبر عطا فرمائی. سرکار نے خبر کی تصدیق دی. کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو 300 مجاہدین کے ساتھ سرکار نے ان کی سرکوبی کے لیے بحر احمر کی طرف روانہ کیا. اور ایک بہت بڑا پھیرا سرکار نے کھجور کا منہ تک بھر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے کر دیا. اس سے زیادہ دیا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ اسلام بہت تھا، اونٹوں پر اور کوئی چیز دادی نہیں جا سکتی تھی. اور فرمایا تمہاری خوراک کا طریقہ ہے، چلے جاؤ. معاملہ یہ تھا کہ 10-12 دن میں یا 5-6 دن میں جنگ ختم ہو جائے، لیکن معاملہ وہاں پر طویل ہو گیا. حضرت جابر بھی اس جنگ کے اندر تھی. کہتے ہیں کہ روزانہ کیونکہ 3-4 دن گزر گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ جو کھجور کا بورا تھا وہ اپنے تصرف میں لے لیا اور فرمایا میں اس کو تقسیم کروں گا، کیونکہ جنگ بڑھ سکتی، کھانے کے لیے خوراک یہی ہے. تو آپ روزانہ ایک صحابی کو ایک مٹھی کھجور دیتے تھے اور وہ 8 پہر اس کو کھانا پڑتا تھا. دن کے 8 پہر جو تقریباً 2 دن کے قریب ہے، آپ ان کو کھانا پڑتا تھا. اور کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد ختم ہونے کے بعد پھر 2 یا 4 دن کے بعد دوبارہ وہ لنگر تقسیم ہوتا تھا. کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا. اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جو مدینے سے اپنے گھر سے اس کی بیوی نے کچھ دیا ہوگا، بچوں نے کچھ دیا ہوگا، وہ لے کر آنا. پھر چند کھجور کی تعداد جمع کر دی گئی. اب یہ ہوا کہ پورے 8 پہر میں ایک کھجور دی جائے گی، پورے 8 پہر میں ایک کھجور دی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت جابر سے آپ کے شاگرد نے پوچھا تھا، جب آپ حدیث پڑھا رہے تھے اور یہ واقعہ آپ نے بیان کیا، تو حضرت جابر سے آپ کے صحابی شاگرد نے پوچھا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت ایک کھجور پر آپ گزارا کیسے. فرمایا کہ ہم اس کو ایسے چوستے تھے جس کا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، کہ ایک کھجور کو ہم چوستے رہے یہاں تک کہ چوستے وہ گھل جاتا اور جب گھل جانے کے بعد وہ ختم ہو جاتا تو ہم اس کی گٹلی کو چوستے اور گٹلی سے بالکل حلاوت جب ختم ہو جاتی اس کو ہم پھینک دیتے، پانی پیٹ بھر کے پیتے اور پھر اس مدت کو پورا کرتے. کہتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک کھجور والی نوبت بھی ختم ہو گئی. اب کیا کریں؟ فرمایا جنگ کا یہ سلسلہ تو شروع تھا تو صحابہ جنگ طوالت کے اعتبار سے اس کو میں ترک کرتا ہوں، اس لیے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. میں صرف صحابہ کی استقامت اور توکل کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ درخت کے پتے اس کو پانی میں بھیگا ہوا. کہتا ہے کہ جناب درخت کے پتے پانی میں بھگائے گئے اور جب پتے تھوڑے نرم ہو جاتے تو صحابہ اس کو کھاتے اور کھانے کی بنا پر کہتے ہونٹ ہمارے کٹ گئے اور ہماری زبانیں کٹ گئی. حضرت جابر کہتے ہمارے ہونٹ کٹنے کی بنا پر اور اس کی تیزی اور اس کی ترش پن ہونے کی بنا پر ہمارے ہونٹ ایسے ہو گئے جس طرح کہ اونٹ کے ہونٹ ہوتے تھے، یعنی ہونٹ کو اونٹ کے ہونٹوں سے تشبیہ دی، یعنی اس کی ترش ہونے کی بنا پر ہمارے ہونٹ موٹے ہو گئے، ہمارے لیے پانی پینا دشوار ہو گیا، اس لیے کہ منہ کے اندر ہمارے چھالے آ گئے، پھر بھی ہم نے 12 دن تک پتے کھا کر گزارا تھا لیکن ہم نے میدان جنگ کو چھوڑا نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت 7 دن عبادہ جن کی تاریخ آپ نے سماعت فرمائی ہے، حضرت 7 دن عبادہ جو بنو خدرج قبیلے کے مدینے کے امیر تھے ان کے بیٹے سیدنا قیس بن عبادہ کو صرف دیکھا نہ تھا. انہوں نے قریب علاقے میں جا کر ایک دیہاتی سے کہا یہ اونٹ مجھے بیچ لے اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ واپسی مدینے چلنا، اور جتنا کھجور تم مجھ سے مانگے گا میں اونٹ کے عوض تجھے کھجور دوں گا. روایت میں آتا ہے کہ ایک وسق کھجور ایک اونٹ کی بنا پر طے پایا. ایک وسق ایک پیمانہ ہے جس میں ساٹھ پیمانے اونڈھیلے جاتے ہیں, اور ایک سانپ گویا کے پیمانے کے اعتبار سے گویا کے 1.5 سے 2 کلو کی میعاد پر ہوتا ہے. 700 اونڈھیلے جائیں تو ایک وسق بنتا ہے. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو جانتا نہیں, آپ کو اونٹ دے کیسے دوں؟ آپ نے اپنے والد کو نام دیا کہ میں 7 بن عبادہ کا بیٹا ہوں. حضرت 7 بن عبادہ اپنی سخاوت کے اعتبار سے, اپنی شجاعت کے اعتبار سے اور تجارت کے اعتبار سے بہت بڑے غنی اور مالدار تھے. وہ دیہاتی ان کو جانتا تھا. اس نے کہا کہ یقیناً ہمارے قبیلے پر بھی ان کا احسان ہے اور ہمارے مسکینوں پر بھی ان کا احسان ہے. اگر واقعی میں تم ان کے بیٹے ہو, 2 گواہ بنا دیے گئے اور کہا کتنے اونٹ چاہیے. 6 اونٹ آپ نے خریدے. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں قیس بن سعد سے کہ تو یہ اونٹ کیوں خرید رہا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ اس کو ذبح کیا جائے, مجاہدین کو کھلا دیا جائے. تو 2 گواہ چاہیے تاکہ اس بیع کے اندر گواہی ہو جائے. تو حضرت عمر بلایا گیا. عمر نے فرمایا میں اس کی گواہی نہیں دوں. فرمایا کیوں؟ کہا کہ مال اس کا تو نہیں, اس کے باپ کا ہے. اب کیا پتا کہ اس کے والد اس کو دیں گے نہ دیں. اور جب مال ملنے کی تقوا دے کر فائدہ بھی سراسر اپنا ہے اور پتا ہے کہ ساتھ پیچھے مڑے گا نہیں, لیکن بے کے جو شرائط ہے اس پر ہے. فرمایا کہ 2 گواہ اگر آپ مانگ رہے ہیں اس وعدے پر کہ یہ لوٹائے گا, تو کہا ادھار پر 2 گواہ ہے. فرمایا میں گواہ نہیں بن سکتا, اس لیے کہ اس کے پاس یہ تو مفلی سے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس یہ تو ہماری طرح ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے, اور پیچھے بھی اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ قرضہ لوٹا سکے, کیونکہ خود ہی اپنے باپ کی نیابت کرتا ہے اور ساری جائیداد اس کے باپ کے نام پر ہے. میں ایسے شخص گواہ نہیں بن سکتا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو. باپ کی بات باپ اگر منع کر دے ممکن تو ہے, لیکن وہ صحابہ جو آگے بڑھے اور انہوں نے رخصت سے کام لیا. فرمایا نہیں, صاحب ایسا نہیں کر سکتے. اور حضرت قیس نے کہا میرا باپ تو غریبوں کو نوازتا ہے, میرا باپ تو اوروں کے قرضوں سے ان کو خلاصی دیتا ہے, اس کا بیٹا اگر دین کے لیے کرے تو وہ کیسا نہ دے. حضرت عمر فرمایا کہ تم سوچتے رہو, تم ترغیب دلاتے رہو, جو بن جائے بن جائے, میں نہیں بنتا. حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے. اب جناب جو ہے کہ وہ 2 صحابہ منتخب ہوئے اور یہ سودا ہو گیا. اب جب پہلے دن اونٹ ذبح ہوا سارے مسلمانوں کو, کئی دنوں کے بعد کوئی اچھی غذا کھانے کو ملی. دوسرے دن بھی ایک اونٹ کاٹا, تیسرے دن بھی ایک اونٹ کاٹ لیا. چوتھے دن جب کاٹنے لگے تو حضرت عبیدہ بن جراح ہے اور کہنے لگے اس میں تم جانتے ہو تم نے ایک وسق کھجور, وہ بھی مدینے کی سب سے اعلیٰ کھجور کے تحت اس کا سودا کیا, کہیں تمہارے والد جلال میں تو نہیں آ جائے گا؟ اور یہ 3 اونٹ تم کاٹ چکے ہو اور ہم پتے چھا کر گزار تو کر رہے تھے, اللہ اپنے غیب سے امداد فرما دے گا, لیکن ایسا کرو کہ اب اور نہ کرو, کہیں تم پر اتنا قرضہ نہ ہو جائے کہ تم بعد میں لوٹا نہ سکو. اور اسلام نے وعدے کی بڑی پاسداری کی بات کی ہے, کہیں تم وعدہ پر خلاف نہ ہو جاؤ اور اس کافر پر اس کا کیا اثر گزرے. حضرت سعد نے کہا کہ نہیں, آپ بے فکر رہیے, میں یہ قرضہ لوٹا دوں گا, میں آپ کو یقین دلا دوں. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اب لوٹا یا نہ لوٹا, بس یہیں تک روک کے رکھو. یہ 3 سواریاں اگر تم خرید بھی چکے ہو تو اس کو واپسی میں مجاہدین کی سواری کے لیے رکھ دیتے, اگر ان خیریت سے پہنچ گئے تو پیسے ہو سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ سواری اس کی واپس کر دینا, اور جو تھوڑا بہت اگر وہ گویا کہ اس پر خرچہ مانگے, جو خرچہ اس نے کیا ہے, جو معاملات کیے ہیں, تو اپنی خوشی سے اگر تم دینا چاہو تو دے دو, ورنہ نہ تو ورنہ سواری واپس کر دے. کہنے جناب یہ ٹھیک ہے. اب ہوا یہ, کیونکہ سود کی صورت اس میں واضح نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ سود ہم جنس اشیاء میں ہوتا ہے اور سود پر جاتی کے نفع ادھار کے نفع ہم جنس پر ہوتا ہے. یہاں پر ہم جنس کا کوئی سودا ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ زبانی کلام میں سودا ہوا ہے, اور شریعت مطالعہ کے اندر یہ بھی ہے کہ بیانہ وعدہ ہے سودا ہے, بیانہ جو دیا جاتا ہے وعدہ ہے سودا ہے. آپ نے کوئی فلٹ خریدا, 50,000 روپے بیانہ دے دیا, وہ وعدہ ہے سودا ہے. لیکن اگر آپ رقم پوری نہیں دے سکے تو اس شخص کو بیانہ رکھنے کا حق نہیں ہے. اس شخص کو یہ حق ہے کہ جناب وہ بیانہ لوٹا دے, بیانہ رکھنے کا اس کو حق نہیں. لیکن ہاں اگر ایسی بات کر لی جائے تو مارکیٹ کے اندر نہ جانے کتنے فراڈی لوگ اس میں آ جائیں اور معاملہ ہو جائے. تو ایک تاخیر کے لیے علماء نے اس حکم کو جائز رکھا ہے کہ جناب جو کہ ایسا کر لیا جائے, ورنہ شریعت مطہرہ کے نزدیک بیانہ لوٹا دیا جائے گا. تو وہ جب سودا نہیں ہوا تو بیانہ واپس کر دے, بیانہ رکھنے کا اس کو حق نہیں ہے جو شریعت مطہرہ نے ارشاد فرمایا. خیر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ مجھ سے, حضرت قیس بن سعد نے کہا مجھ سے مجاہدین کی علامت نظر نہیں آ رہی, اس لیے میں نے یہ کیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ بس ہم رات کے وقت بارے احمد کے قریب سو رہے تھے, ہمیں اتنا زور سے جھٹکا زمین پر لگا جیسے زلزلہ آ گیا. کہتے جب ہم رات اندھیرے میں دریا کے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ 3 ہاتھی کے مطابق کوئی ایک چیز پڑی ہوئی, ہمیں نہیں پتا تھا وہ کیا چیز. کہتے جب صبح کی روشنی ہوئی تو دیکھا مچھلی تھی وہ, اور اتنی بڑی مچھلی تھی جس کو دیکھ کر ہم حیران ہو گئے اور ہم حیران تھے کہ یہ مچھلی یہ پانی میں اتنی بڑی مچھلی بھی ہو سکتی ہے. اب اس مچھلی کی قد و قامت کتنی وہ سما فرمائے. صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم نے خیر وہ مچھلی تھی, مچھلی تو سرکار نے فرمایا میری امت پر دو مردال حلال ہے, ایک ٹڈا اگر وہ مرا ہوا پڑا بھی مل جائے تو جناب اس کو پھر کھا لیا جائے تو حلال ہے, اور ایک مچھلی اگر وہ مردار ہو سرکار نے فرمایا میری امت پر دو مردار حلال ہے. اس پہ مچھلی ہے, مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ ستائے آپ پر مر کر آ جاتی تو اس کو کھانا جائز ہے. اب حضرت گرامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس کو کھانا شروع کیا اور ایک مہینے تک اس مچھلی کو کھایا سارے صحابہ. فرمایا کہ اس میں ایسا ہوا کہ اس کے جسم سے تیل بھی نکلتا, اس کو ویل مچھلی کہیں یا کیا کہیں, کہتے ہیں اس سے تیل نکلتا تھا, اس تیل کو ہم اپنے جسم پر ملتے تھے خشکی دور کرنے کی, اور جب ہم اس کو کھائے جب ہم نے کھایا تو ہم میں ہر بندہ سرخ اور فرما ہو گیا اور مضبوط ہو گیا کہ اب اگر ہمیں چھ مہینہ بھی اگر کسی جنگ کرنا پڑے تو ہم لڑ سکتے تھے, اتنی توانائی کو آگے ہمارے جسموں میں آ گئی تھی. کہتے ہیں جب تقریباً ایک حصے کا ہم نے کھا چکے تو اس کی پھنسلی, اور آپ جانتے ہیں پھنسلی جو ہوتی ہے وہ گویا کہ ایک دائرے نما ہوتی ہے. کہتے ہیں جب ہم نے اس کی پھنسلی کی ہڈی کو توڑا اور توڑ کر اس کو کھڑا کیا اس دائرے نما میں تو وہ اتنی اونچی تھی کہ ہم اونٹ پر ایک صحابی کو ہم نے سیدھا کھڑا کیا اور اونٹ کی رسی کو لمبا کیا کہ تو اس کو آرام آرام سے پکڑ کر اس کی گویا کہ جو پھنسلی ہے اس پھنسلی کے نیچے سے گزر. تو کہتے ہیں کہ صحابی جب گزرے تب بھی اس کا سر اس کو نہیں لگتا, اتنی بڑی مچھلی تھی جو گویا کہ ستائے آپ پر آئی تھی. کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ گوشت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی لے لیا, اور جب ہم مدینہ منورہ روانہ ہوئے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم پہنچے تو سرکار سے ہم نے اس مچھلی کا ذکر کیا کہ حضور ایک ایسی مچھلی تھی اور اتنی بڑی مچھلی تھی رات کے اس پہر میں ہمیں ملی. سرکار نے فرمایا رزق اخرجہ اللہ لکم, وہ خاص رزق تھا جو اللہ نے سمندر سے تمہیں عطا فرمایا, تمہاری استقامت پر تھا. پھر سرکار نے فرمایا کچھ لے کر آئے ہو ساتھ میں, کہتے حضور ہاں مچھلی آپ کے لائے. سرکار نے کہا پیش کرو. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ پر گویا کہ مچھلی گھوم کر سرکار کی خدمت میں پیش کی گئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گویا کے گوشت کو تناول فرمایا. اب حضرت سعد بن عبادہ کو پتا چلا آخری بار کہ میرے بیٹے نے اتنی بڑی قربانی کی, آپ آئے جب آپ کو ایک قاسم نے بتایا اتنا مشکل وقت مسلمانوں نے گزارا ہے, اتنا سخت فاقہ گزارا ہے, اور آپ کے بیٹے نے تو آپ کی مکمل نیابت, آپ آئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, آپ نے بیٹے سے کہا قیس مجھے بتاؤ صحابہ کے ساتھ ہوا کیا تھا. اب حضرت قیس بن سعد ایک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ پھر میں نے گویا کہ وہاں پر سودا کیا اونٹ. فرمایا کیا بول کے سودا, کہا میرا باپ پیسہ دے گا. تو فرمایا پھر اس اونٹ کا کیا کیا تم, کہا ایک اونٹ کو ذبح کیا. کہا فرمایا پھر, کہا دوسرے دن دوسرے کو ذبح کیا. کہا پھر, کہا تیسرے دن تیسرے کو ذبح کیا. کہا پھر وہ اور تین اونٹ کہاں گئے, اس کو ذبح کیوں نہیں کیا. کہا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ صاحبہ نے مجھے منع کر دیا تھا اور یہ مچھلی ہمیں مل گئی. کہا کتنے میں سودا کیا تھا. کہا کہ حضور عرض کی آپ کی بارگاہ میں کہ ایک وسق کھجور کے معاملے میں گویا کہ سودا کیا تھا. آپ نے اسی وقت دو گواہ کو بلایا اور فرمایا یہ جو میرے چار باغ ہیں جو انسان کے چلنے سے ختم نہیں ہوتی اور جس میں ایک باغ کے اندر 500 وسق کھجور ہے, اور ایک اونٹ ایک وسق میں لیا گیا تھا تو چھ اونٹ چھ وسق, اور ایک باغ کے اندر 500 وسق کھجور تھے. فرمایا یہ چار باغ میں اپنی زندگی میں وراثت نہیں اپنے بیٹے کو تحفہ دیتا ہوں, اور اسے کہتا ہوں کہ جا وہ چھ وسوق اس سے ادا کر لے, اور یہ 500 وسوق جس میں ایک باغ کے اندر ہے جو مدینے کی اعلیٰ کھجور تھی, تو یہ چاروں کے چاروں باغ میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں کہ میرے بیٹے نے آج مجھے اتنا خوشی دی ہے کہ شاید میری نیکی نے مجھے کبھی اتنا خوش نہیں کیا جتنا میری بیٹی کی سخاوت نے مجھے اتنی خوشی دا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے سنے اور حضرت سعد حضرت قیس بن سعد کی بات سنی. سرکار نے انہیں بلایا اور اپنے سینے سے لگا کر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ان جود الامین شیمت اہل البیت کی. فرمایا یہ تو سخاوت تو اس خاندان کا وتیرہ ہے, سخاوت تو انصار کی فطرت ہے, سخاوت تو انصار کی فطرت ہے. کہ مہاجرین تم نے نہیں دیکھا کہ جب تم آئے تو انہوں نے سخاوت کے منہ اور اپنے خزانوں کے منہ کیسے کھول دیے. تو سعد بن عبادہ کا ان میں سے کوئی ادنا آدمی بھی ہو تو وہ سخاوت کا سب چشمہ ہوتا ہے. یہ تو سعد بن عبادہ کے صاحبزادے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعاؤں سے نوازا. یہ سن 8 ہجری تک کی وہ واقعات تھے جو فتح مکہ سے پہلے. انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر فتح مکہ کی ابتدا کریں گے, اور وہ بھی اسلام کا ایک عظیم مارکا ہے اور اس میں بے شمار اسلامی سیاسی مذہبی تنظیمی نمرانی نقاط موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے بہا معجزات اور شان موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں استقامت کے ذاتی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری کو تو انشاءاللہ میں نے رمضان کے رکھا ہے تاکہ رمضان میں درس تراوی کے بعد جو درس تراوی ہمارا ہوتا تھا کہ جس میں پہلے اس سال آپ نے تعارف نبوت سنا, اس سے پہلے تاریخ اسلام, اس سے پہلے درس قرآن, اس دفعہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ختم بخاری شریف کی جائے. اور بخاری شریف کی ختم تو بہت مشکل ہے, لیکن ہم نے اس لیے پوسٹر پر ایمانیات, اعتقادیات اور مسائل شریعہ تین عنوان اور آپشن دیے ہیں کہ اس کے تحت ان چیزوں کو, لیکن یہ تمام معاملہ جو ایمان سے متعلق ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایمانیات میں جمع کریں. اس درس تراویح میں بھی آپ تشریف لائیے گا, اس کا وقت تقریباً 40 سے 45 منٹ ہوتا ہے. وقت کی اختصار کی بنا پر صحیح بخاری پوری مکمل تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ 30 پارے ہیں اور ایک ایک پاروں کے اندر گویا کہ تقریباً اگر جو میں نے شمار کیا ہے تو پہلے پارے کے اندر 242 کی دن باہر سے اس طرح 30 پارے بنتے ہیں اور مقرر احادیث ہوتی ہے. لیکن کیونکہ بخاری شریف وہ ایک قانون کی کتاب ہے, وہ عوام کی کتاب نہیں ہے, ایک قانون کی کتاب, لیکن اس میں ایمان اور عقیدہ اور مسائل کا وہ حصہ جو عوام سے متعلق ہے, انشاءاللہ ہماری کوشش یہ کہ صحیح بخاری کا اس قسم کا خلاصہ منظر عام پر لایا جائے تحقیق کے ساتھ, جس میں راوی پر بھی بحث ہو اور جو صحابی نعرہ ہے اس پر بحث ہو اور حدیث کے ضروری الفاظ پر بحث ہو اور بخاری میں یہ حدیثیں کہاں کہاں پر ہے اس پر بحث ہو, اس سے کیا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس پر بحث ہو, حضرت امام اعظم کا مذہب اس سے کیسے نکھرتا ہے اس پر بحث ہو, کہ کوشش کی جائے کہ حدیث کے میدان سے جتنا حصہ لے سکے ہم لے. اللہ رب العزت ہم استقامت کے ساتھ یہ تمام اخلاص کی منزلیں طے کرنے کی کوشش, اور اس میں سراسر صرف نبی پاک کے دین کی عزت افزائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی تشہیر ہی کا جذبہ ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. اگر مقصد اطلاع کا نہ ہوتا تو خدا کی قسم نہ میں یہاں پر اعلان کرتا نہ پوسٹر لگاتا, میں صرف اسی دن سے بخاری شریف کا درس شروع کر دیتا, کیونکہ ہمارا مقصد نہ نام ہے نہ تشہیر ہے, لیکن دنیا کا ایک تقاضا ہے کہ اعلان ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب تیار ہو. محض میرے دل کی بات اللہ جانتا ہے, اسی نیت کے ساتھ ہم نے اشتہارات لگائے ہیں. ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا کہ اشتہارات کے ذریعے کوئی اللہ اللہ کیا جائے اور شور شرابہ کیا جائے, یہ مقصد نہیں تھا. ہمارا مقصد محض یہ تھا کہ اطلاع پہنچ جائے اور وہ ساتھی آ جائے. اللہ اچھی نیتیں ہمیں عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ اخلاص کے اور رضا کے جو سلسلے ہیں اللہ رب العزت اس سفر کو ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طے کرتے ہوئے اس سفر حق میں وہ موقع بھی ہمیں میسر فرمائے کہ ہم ایمان و عافیت کے ساتھ جو امانت ہمارے سینوں میں ایمان کی صورت میں موجود ہے اس کے حقیقی رہبر کے سپرد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اس اخلاص کے راستے کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے, قبر میں بھی عزت عطا فرمائے, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک, سرکار کے صحابہ کے بیت, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو. سر کو جھکا کر آنکھوں کو بند کر کے بارگاہ رسالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی منصب عالی کو بیان کرتے ہوئے, آپ کی خوشنودی کی تمنا اور تما کرتے ہوئے تھے, اس نیت کے ساتھ کہ جب آپ خوش ہوں گے تو رب کریم خوش ہو جائے گا. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق الله كله مولايا وزیر فرشید سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.